हर दम रवा है जिंदगी।
अस्सलामु अलैकुम। पाकिस्तान में शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज़ की घड़ियों में सुबह के 10 बजे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन की उर्दू सर्विस से हमारी 12 घंटे की नशियात का आगाज़ होता है। पहले घंटे के लिए मैं हूँ आपका मेज़बान खालिद हमीद। हज़्ब मामूल ख़बरों से आगाज़ करते हैं, पहले अहम ख़बरों की सुर्खियाँ। पाकिस्तान,
लाहौर में 25 साल फरजाना के कत्ल पर चीफ जस्टिस का आज खुद नोटिस। पुलिस का कहना है कि 4 मजीद मुश्तबे अफराद को हिरासत में ले लिया गया है। इस्लामाबाद से मैं हूं मोहम्मद इश्तियाक, तफसीलात कुछ देर बाद।
और बैन अलाक़वामी खबरों में, यूक्रेन के कायम मुकाम वज़ीर दिफा ने जुमे के रोज़ अज़्म ज़ाहिर किया कि रूसी नवाज़ बागियों के खिलाफ मुल्क के मशरिकी हिस्से में फौजी कार्रवाइयाँ जारी रखी जाएंगी, जहाँ एक हमले में कम अज़ कम 12 यूक्रेनी फौजी हलाक हो गए थे। और मलावी में इंतखाबात के खिलाफ होने वाले मुजाहिरों को मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस फायर की गई है। खबरें तफसील के साथ, अमरीका ने पाकिस्तान की समाजी और इकतसादी तरक्की में मुआवनत जारी रखने की यकीन दहानी करवाई है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तानी वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ को टेलीफ़ोन किया और उनसे दोतरफा उमूर और दीगर अहम मामलात पर बातचीत की। सरकारी मीडिया के मुताबिक उन्होंने वज़ीर आज़म को यकीन दिलाया कि अमरीका पाकिस्तान की समाजी और इकतसादी तरक्की में मदद जारी रखेगा। पाकिस्तान का कहना है कि वो मुख्तलिफ शोबों में अमरीका से ताल्लुकात को इंतहाई अहम तसव्वुर करता है। रवा माही में अमरीका के नायब वज़ीर ख़ारजा विलियम जे बर्न्स ने भी पाकिस्तान का दौरा किया था, जिसमें मुल्क की सियासी और अस्करी क़यादत से मुलाकातों में उन्होंने दोतरफा उमूर के साथ साथ खित्ते की सूरत हाल, खुसूसन अफगानिस्तान के बारे में तफसीली तबादला ख्याल किया था। पाकिस्तान के चीफ जस्टिस ने लाहौर हाई कोर्ट के बाहर एक नौजवान खातून के कत्ल का नोटिस लेते हुए पंजाब के इंस्पेक्टर जनरल को 48 घंटों के अंदर इस बारे में रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दिया है। इस्लामाबाद से मोहम्मद इश्तियाक की रिपोर्ट।
पाकिस्तान के चीफ जस्टिस तसद्दुक हुसैन जिलानी ने लाहौर में हाई कोर्ट की इमारत के बाहर 25 साल हमला खातून को सरेआम कत्ल करने के वाक़े का नोटिस लेते हुए पंजाब के सूबाई पुलिस के सरबराह को 48 घंटे में रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दिया है। अदालत उज़्मा से जुमे को जारी होने वाले एक बयान के मुताबिक चीफ जस्टिस ने कहा कि फरजाना के कत्ल में मुलव्वस अफराद को इंसाफ के कटहरे में लाया जाए। कत्ल होने वाली खातून के शौहर मोहम्मद इकबाल ने अपने हालिया बयान में इल्ज़ाम लगाया था कि पुलिस मौके पर मौजूद थी, लेकिन वो मदद को ना पहुँची। इन्हीं इतलात पर सुप्रीम कोर्ट के बयान में कहा गया कि वो पुलिस एहलकार जिनके सामने ये सब कुछ हुआ और वो खामोश रहे, उनके खिलाफ भी इस जुर्म में मुआवनत के इल्ज़ाम में कार्रवाई की जाए। ताहम लाहौर के इलाके सिविल लाइंस एरिया के सुपरिटेंडेंट पुलिस उमर चीमा ने वॉइस ऑफ अमेरिका को बताया कि फरजाना पर 7:45 पर हमला किया गया और उनके बकौल उस वक्त वहाँ पुलिस अफसर मौजूद नहीं थे।
हमारी तरफ से ये है कि मौके पे पुलिस ऑफिसर प्रेजेंट नहीं थे, रिस्पॉन्ड में वो पहुंच गए सारे पुलिस ऑफिसर विद इन 5 मिनट, लेकिन हमारी जो अभी तक असेसमेंट है जो हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम्स ने किया है कि द होल इंसिडेंट वाज 1 to 2 मिनट्स।
लड़की के इस कत्ल के वाके की मुल्क भर में मुजम्मत की गई। हुकूक निस्वा की सरगर्म कारकुन फरजाना बारी कहती हैं कि इस वाके में मुलव्वस अफराद को जल्द अज जल्द इंसाफ के कटहरे में लाया जाए।
जिन बंदों ने ये जुल्म किया उन सबको पकड़ा जाए, और ये केस ऐसा है कि जो इतने लोगों की मौजूदगी में उसका कत्ल हुआ है, इस केस को विद इन फ्यू वीक्स इसका फैसला हो कि उन लोगों को जो हमारे कानून में उसकी सजाएं हैं, ज़ाती तौर पर बेशक मैं फांसी के खिलाफ हूँ, लेकिन आज पाकिस्तान के कानून में जो सजा है वो सजाएं उनको विद इन फ्यू वीक्स मिलनी चाहिए, इस केस को टेस्ट केस बनाना चाहिए।
लाहौर पुलिस के मुताबिक कत्ल में मुलव्वस मजीद 4 मुश्तबे अफराद को हिरासत में ले लिया गया है, जिनमें कत्ल की गई फरजाना के एक मामू और 2 कज़न भी शामिल हैं। सुपरिटेंडेंट पुलिस उमर चीमा के मुताबिक अब तक कुल 5 अफराद को हिरासत में लिया जा चुका है। उधर पंजाब के वजीर आला शहबाज शरीफ ने भी पुलिस को हदायत की कि 24 घंटों में फरजाना के कत्ल में मुलव्वस तमाम अफराद को गिरफ्तार किया जाए। इससे कबल वजीर आजम नवाज शरीफ ने जुमेरात को इस मामले का नोटिस लेते हुए रिपोर्ट तलब की थी। फैसलाबाद की तहसील जड़ा جلیانوالہ سے تعلق رکھنے والی 25 سالہ فرزانہ کو منگل کو لاہور ہائی کورٹ کے باہر اس کے والد سمیت خاندان کے دیگر افراد نے اینٹوں سے حملہ کر کے قتل کر دیا تھا۔ پسند کی شادی پر فرزانہ کے اہل خانہ ان سے نالاں تھے اور اپنے گھر والوں کی طرف سے اپنے شوہر کے خلاف دائر اغوا کا مقدمہ خارج کروانے کے لیے جب وہ لاہور ہائی کورٹ پہنچی تو پہلے سے گھات لگائے اس کے رشتے داروں نے یہ حملہ کیا۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
قومی اسمبلی میں حزب اختلاف کے لیڈر سید خورشید شاہ نے سابق وزیراعظم یوسف رضا گیلانی اور سابق وفاقی وزیر مخدوم امین فہیم کے مبینہ طور پر ٹریڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے اسکینڈل میں ملوث ہونے کی پاداش میں گرفتاری کے ناقابل ضمانت وارنٹ کے اجرا پر مایوسی کا اظہار کیا ہے۔ اسلام آباد سے ناصر محمود اس کی تفصیل بتائیں گے۔
پاکستان میں حزب مخالف کی سب سے بڑی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی کا کہنا ہے کہ ان کے رہنماؤں کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری ہونا درست اقدام نہیں، اور اگر ماضی کی سیاست دہرائی گئی تو یہ حکومت کے لیے بھی درست نہیں ہوگا۔ جمعرات کو کراچی میں انسداد بدعنوانی کی ایک عدالت نے سابق وزیراعظم یوسف رضا گیلانی اور پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین کے صدر اور سابق وفاقی وزیر تجارت مخدوم امین فہیم کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کیے تھے۔ وفاقی تحقیقاتی ادارے یعنی ایف آئی اے کی طرف سے ٹریڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی آف پاکستان میں بدعنوانی کے الزام میں ان دونوں سیاستدانوں سمیت ادارے کے اعلیٰ عہدیداروں کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا تھا۔ جمعے کو صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے ایوان زیریں یعنی قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف خورشید شاہ کا کہنا تھا کہ ان کی جماعت نظام کو بچانے کے لیے آگے بڑھ رہی ہے، اور اگر ان کے رہنماؤں کو کسی بھی طرح ان کے بقول سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا گیا تو پیپلز پارٹی کو پھر کوئی اور راستہ اختیار کرنا پڑے گا۔
یہ محسوس سمجھ میں نہیں آتا کہ حکومت یہ خود کر رہی ہے یا کروا رہی ہے، کیوں کر رہی ہے، کسی کی ٹریپ میں آ رہی ہے۔ حکومت کو چاہیے کہ بیٹھ کے اس چیز کو دیکھے، اگر حکومت نے یہ اپنا رویہ تبدیل نہیں کیا اور اس طریقے سے یہ ظلم اور جبر چلتا رہا، پھر ماضی کی سیاست دہرائی گئی، تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر پیپلز پارٹی بھی سوچے گی کہ آخر کب تک ہم اس طریقے سے جمہوریت کے نام پہ ہم چلتے رہے۔
ان کا کہنا تھا کہ وزیراعظم نواز شریف ان معاملات کو دیکھیں، اور ان کے بقول اگر معاملات وزیراعظم کے ہاتھ سے آگے بڑھ گئے ہیں تو پیپلز پارٹی کو اعتماد میں لیں تاکہ مل کر اس کا مقابلہ کیا جا سکے۔ قائد حزب اختلاف کے اس بیان پر رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے حکومت کے سینیٹر ظفر علی شاہ نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ یہ قانونی معاملات عدالتوں کے تحت چل رہے ہیں اور حکومت کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں۔
یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ اتنی بڑی اپوزیشن اور اتنے ممبرز آف پارلیمنٹ اور لیڈر آف دی اپوزیشن یہ ڈیفرنشیٹ نہیں کر رہے کہ وہ نان ویریبل وارنٹ ہیز بین ایشوڈ فرام دی کمپیٹنٹ کورٹ آف لا، وہ کوئی کسی ایگزیکٹو آرڈر سے، پرائم منسٹر آفس سے، یا کسی ڈی سی آرڈر سے، یا کمشنر آفس سے، یا چیف منسٹر آفس سے وہ آرڈر ایشو نہیں ہوئے۔ کیا کوئی پاکستان کی عدالت ڈائریکٹلی انڈر دی کنٹرول آف پرائم منسٹر ہے؟ دس از ناٹ وکٹمائزیشن۔ بڑے افسوس کی بات ہے کہ خورشید شاہ جیسا ایک اچھا پارلیمنٹیرین کورٹ کی کاروائی کو نفی کر رہا ہے ایگزیکٹو سے اور گورنمنٹ سے۔
ان کا کہنا تھا کہ عدالتیں مقدمات میں ملزمان کو طلب کرتی ہیں اور پیش نہ ہونے پر ان کے وارنٹ گرفتاری بھی جاری کیے جاتے ہیں۔ اس میں ان کے بقول حکومت کہاں سے آ گئی؟ پاکستان پیپلز پارٹی سن 2008 سے 2013 تک اقتدار میں رہی، اور اس کے رہنما یہ کہتے آئے ہیں کہ ان کے دور حکومت میں نہ تو کوئی سیاسی قیدی تھا اور نہ ہی کسی کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا گیا۔ سن 2013 کے عام انتخابات میں پیپلز پارٹی کو شکست کا سامنا کرنا پڑا، جبکہ اس کی روایتی حریف سمجھی جانے والی پاکستان مسلم لیگ نون کو اس میں واضح برتری حاصل ہوئی۔ حالیہ مہینوں میں وزیراعظم نواز شریف ملکی امور پر ہونے والے مختلف مشاورتی اجلاس میں پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین اور سابق صدر آصف علی زرداری کو بھی مدعو کر چکے ہیں، جبکہ آصف زرداری وزیراعظم کو جمہوریت کے تسلسل میں اپنی جماعت کی بھرپور حمایت کا یقین بھی دلاتے آئے ہیں۔ رواں ہفتے ہی ایک احتساب عدالت نے آصف زرداری کو بدعنوانی کے ایک برسوں پرانے مقدمے سے بری کر دیا تھا۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
آپ سن رہے ہیں وائس آف امریکہ کی اردو نشریات۔
یوکرین کے قائم مقام وزیر دفاع نے جمعے کے روز عزم ظاہر کیا کہ روسی نواز باغیوں کے خلاف ملک کے مشرقی حصے میں فوجی کاروائیاں جاری رکھی جائیں گی، جہاں ایک حملے میں کم از کم 12 یوکرینی فوجی ہلاک ہو گئے تھے۔ میخائلو کوول نے کہا کہ ان کی فورسز نے دونیتس کے جنوبی اور مغربی علاقوں کو علیحدگی پسندوں سے صاف کر دیا ہے، اور لوہانس کے شمالی علاقے بھی ان باغیوں سے اب صاف ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مشن امن و انتظام بحال ہونے تک جاری رہے گا۔ کوول نے بتایا کہ اپریل کے وسط میں باغیوں کے خلاف حکومت کے آپریشن کے بعد سے 20 فوجی ہلاک ہو چکے ہیں۔ ایک روز پہلے علیحدگی پسندوں نے مشرقی شہر سلویانسک میں ایک فوجی ہیلی کاپٹر مار گرایا تھا۔ وائٹ ہاؤس کے ترجمان جے کارنی نے جمعرات کے روز کہا کہ یہ حملہ ظاہر کرتا ہے کہ علیحدگی پسندوں کے پاس باہر سے حاصل ہونے والی معاونت اور جدید ہتھیار ہیں۔ وائس آف امریکہ کے نامہ نگار گیب جوزلو کی رپورٹ کے مطابق اس حملے میں ایک جنرل سمیت کم از کم 12 فوجی ہلاک ہوئے۔ اس کی مزید تفصیل صفیہ کاظم کی زبانی۔
یوکرین کے سبکدوش ہونے والے صدر الیگزینڈر ترچنوف نے بتایا کہ اس ہیلی کاپٹر کو روسی ساخت کے طیارہ شکن ہتھیاروں سے باغیوں کے مضبوط کر سولویانس کے باہر مار گرایا گیا۔ یوکرین کے وزیر داخلہ کے مشیر اینٹن گریشنکو نے کیف میں اخبار نویسوں سے باتیں کرتے ہوئے کہا کہ وہ ہیلی کاپٹر کراچن کی پہاڑیوں پر فوجیوں کو خوراک اور ہتھیار پہنچا رہا تھا۔ یوکرین کی فوجیں ان علیحدگی پسندوں سے لڑ رہی ہیں جنہوں نے ملک کے مشرقی علاقے کا کنٹرول حاصل کر لیا ہے۔ پیر کے روز یوکرین فوجوں نے ان باغیوں پر بمباری کی جنہوں نے ڈونیٹسک کے ایئرپورٹ پر قبضہ کر لیا ہے، جس میں تقریباً 50 لوگ مارے گئے ہیں۔ کراچنکو نے کہا کہ علیحدگی پسند لشکریوں کے پاس مرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ ڈنیس ایئرپورٹ کی کارروائی کے بعد زیادہ تر حملہ آور یہ سمجھ گئے ہیں کہ کوئی بھی ان کے ساتھ کھیل نہیں کھیل رہا ہے۔ اس دوران سلووینسک میں ایک علیحدگی پسند لیڈر نے اقرار کیا ہے کہ اس کے گروپ نے 4 یورپین مبصروں کو گرفتار کیا ہے جو پیر سے لاپتہ تھے۔ یاچسلاف پونوارف نے کہا کہ یورپ میں آرگنائزیشن آف سیکیورٹی اینڈ کوآپریشن یعنی OSCE کے مبصرین کو خبردار کیا گیا تھا کہ وہ اس علاقے سے دور رہیں، لیکن انہیں جلدی رہا کر دیا جائے گا۔ اس سے ایک روز قبل اسی علاقے میں OSCE کے 11 مانیٹرز کو گرفتار کرنے کے کچھ گھنٹوں کے بعد رہا کر دیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ وہ حقوق انسانی کی خلاف ورزیوں اور سیکیورٹی کی عام صورتحال کی نگرانی کر رہے تھے۔
In Luhansk right now, we've documented the existence of about 40 armed groups that compose about...
یوکرین میں OSCE مشن کے ترجمان بوکیف نے کہا کہ اس وقت لوہانسک میں ہم نے 40 مسلح گروپوں کی نشاندہی کی ہے جن میں تقریباً 1000 لوگ شامل ہیں، اور ہمارے مانیٹرز کے اندازے کے مطابق مزید 4000 لوگوں کی بھرتی کا امکان ہے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے اس تنازع میں شامل تمام فریقوں پر زور دیا ہے کہ وہ لڑائی کو روک دیں اور مذاکرات شروع کریں۔ یوکرین کے نو منتخب صدر پیٹرو پوروشینکو نے مشرق میں بغاوت کو فوری ختم کرنے کا عہد کیا ہے، اور انہوں نے جرمنی کے اخبار بلڈ سے کہا ہے کہ وہ آئندہ ہفتے روسی صدر ولادیمیر پوٹن سے فرانس میں براہ راست مذاکرات کریں گے۔ صفیہ کاظم، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اور نیٹو عہدیداروں نے جمعے کے روز کہا کہ روس یوکرین کی سرحد سے اپنی فوجیں پیچھے ہٹا رہا ہے۔ ایک بیان میں ایک نامعلوم فوجی افسر نے بتایا کہ 2/3 فوجی واپس چلے گئے ہیں، لیکن ہزارہا بھی علاقے میں موجود ہیں۔ امریکی اور نیٹو افسران روس پر مسلسل زور دے رہے ہیں کہ وہ اپنی فوجیں واپس بلائے، کیونکہ ان کی موجودگی علاقے میں کشیدگی پیدا کر رہی ہے۔ یہ بھی خبریں ہیں کہ جنگجو روس سے سرحد پار کر کے یوکرین میں داخل ہو رہے ہیں۔ اسی اثنا میں یورپ کی سیکیورٹی اور تعاون تنظیم OSCE نے کہا ہے کہ اس کا مشرقی یوکرین میں 4 مزید مبصروں سے رابطہ منقطع ہو گیا ہے۔ ان سے آخری بات جمعرات کو دیر گئے ہوئی تھی۔ باغیوں نے OSCE کے 4 دوسرے مبصروں کو پچھلے پیر سے تحویل میں لے رکھا ہے۔ صدر براک اوباما آئندہ ہفتے یورپ کے دورے پر روانہ ہو رہے ہیں۔ اس دورے میں ان کی توجہ یوکرین میں روسی کاروائیوں پر مرکوز رہے گی۔ وائس آف امریکہ کے لوئس ریمیریس کی رپورٹ کے ساتھ سعدیہ اسد۔
صدر کی پہلی منزل پولینڈ ہوگی، جو کہ اپریل میں وہاں امریکہ کی جانب سے ایک چھوٹے فوجی دستے کی تعیناتی سے کچھ زیادہ کی یقین دہانی چاہتا ہے۔ صدر براک اوباما یوکرین میں روسی اقدام کا سر جنگ سے موازنہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آج امریکی قیادت اہم حیثیت کی حامل ہے۔
Our ability to shape world opinion helped isolate Russia right away.
عالمی رائے کو بدلنے کی ہماری اہلیت روس کو تنہا کرنے میں مدد دے گی۔ امریکی قیادت کی وجہ سے دنیا نے فوراً روسی اقدام کی مذمت کی۔ یورپ اور G7 نے روس پر پابندیاں عائد کرنے پر فوری طور پر ہمارا ساتھ دیا۔ نیٹو نے مشرقی یورپ کے اتحادی کے لیے ہمارے عزم میں بھرپور ساتھ دیا۔ یہ الفاظ تھے صدر براک اوباما کے۔ پولینڈ نے گزشتہ ماہ امریکہ کے 150 فوجیوں کا اپنے ملک میں خیر مقدم کیا، جبکہ اس کے وزیر دفاع نے امریکہ سے 10,000 فوجیوں کی تعیناتی کے لیے کہا تھا۔ اس طرح 150 کی تعداد ان کے مطالبے سے بہت ہی کم ہے۔ پولینڈ کے وزیر دفاع کا کہنا تھا.
وہ کہہ
رہے تھے کہ جو کچھ ہم مشرقی یوکرین میں دیکھ رہے ہیں وہ ہمارے لیے تشویش کا باعث ہے, جہاں پر اقلیت کے ان حقوق کے نام پر جنہیں در حقیقت کوئی خطرہ لاحق نہیں تھا ایک بہیمانہ مداخلت کی گئی, اور یہ حقیقت ہے کہ ہمیں اس پر تشویش ہے اور ہم حقیقتاً امریکہ اور تمام عالمی برادری پر تکیہ کیے ہوئے ہیں. پولینڈ میں امریکہ کے سابق سفیر کرسٹوفر ہل نے وائس آف امریکہ سے اسکائپ پر بات کرتے ہوئے کہا کہ پولینڈ کے لیے یوکرین کے نقطۂ نظر میں تاریخ کا اہم کردار ہے.
Poles have understood and they often say that Russia without Ukraine is just Russia.
پولینڈ سمجھتا ہے اور وہ اکثر کہتا ہے کہ یوکرین کے بغیر روس محض روس ہے, جبکہ یوکرین کے ساتھ وہ واپس سوویت یونین کی حیثیت اختیار کر لیتا ہے. لہذا پولینڈ کا یوکرین کی کامیابی اور ترقی میں حقیقی فائدہ ہے. اپنے دورے کے دوران صدر اوباما یوکرین کے منتخب صدر سے بھی ملاقات کریں گے. صدر اوباما صنعتی جمہوریتوں کے رہنماؤں کے G7 اجلاس میں شرکت کے لیے برسلز جائیں گے, جو کہ روس کی جانب سے یوکرین میں مداخلت سے قبل سوچی کے پرفضا مقام پر ہونے والے G8 اجلاس کی جگہ منعقد کیا گیا ہے. صدر کی آخری منزل نورمنڈے ہوگا, جہاں صدر ڈی ڈے اور نازی قبضے سے اتحادیوں کی آزادی کے آغاز کی تقریبات میں شریک ہوں گے. روس کے صدر ولادیمیر پوٹن بھی وہاں موجود ہوں گے, تاہم دونوں صدور کے درمیان ملاقات طے نہیں ہے. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں سعدیہ اسد.
ماسکو شدت سے روس کے حلقہ اثر کے بارے میں بات کر رہا ہے, اور جمعرات کے روز صدر ولادیمیر پوتن نے اس حیثیت کے حصول کے لیے ایک بڑا قدم اٹھاتے ہوئے سابق سوویت ریاستوں کی ایک مشترکہ منڈی تشکیل دی تاکہ ایک معاشی پالیسی کو مجتمع کرنے میں مدد مل سکے. اس بارے میں جیمس بروک کی رپورٹ کے ساتھ انجم ہیرلڈ کل.
دنیا کے اس نئے معاشی گروپ کے قیام پر دستخطوں کی تقریب کا تالیوں اور موسیقی سے استقبال کیا گیا. قزاقستان کے دارالحکومت آستانہ میں منعقدہ روس, بیلاروس اور قزاقستان نے ایک معاہدے پر دستخط کر کے یوریشین اکنامک یونین کو قائم کیا ہے. اس سال کے آخر تک آرمینیا اور کرغزستان بھی اس یونین میں شامل ہو جائیں گے, اور یوں سابق سوویت یونین میں شامل 15 میں سے 5 ریاستیں اس یونین کا حصہ ہوں گی. تاہم جب آستانہ کے پیلس آف انڈیپینڈنس میں 3,000 کاروباری شخصیات اس یونین کے افتتاحیہ اجلاس میں موجود تھیں تو روس کی دلچسپی کا سب سے بڑا مرکز یوکرین اس میں شامل نہیں تھا. بیلاروس کے صدر الیگزینڈر لوکاشینکو نے پروٹوکول کا خیال کیے بغیر بڑے دو ٹوک انداز میں کہا کہ یوکرین شامل نہیں ہوا. لوکاشینکو کا کہنا تھا, اب نہیں تو بعد میں ایک دن یوکرین کے لیڈروں کو اندازہ ہوگا کہ ملک کی خوشی کہاں ہے. روس کے صدر ولادیمیر پیوتن نے سیاسی طرز عمل اختیار کیا. وہ گزشتہ ایک سال سے یوکرین کو روس کے حلقۂ اثر میں لانے کے لیے بڑی شد و مد سے کوشش کر رہے تھے. صدر پیوتن کا کہنا تھا, یونین کو چند اختیارات دینے سے ہماری ریاستوں کی خود مختاری کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا. یوکرین کی آبادی 4,60,00,000 ہے, جو کہ آرمینیا, بیلاروس, کرغزستان اور قزاقستان کی کل آبادی کو ملا کر بھی 10,00,000 زیادہ ہے. نیو یارک یونیورسٹی میں روسی امور کے ماہر مارک گیلیوٹی کا کہنا تھا کہ مسٹر پیوٹن یوکرین کو روس کی جانب مائل کرنے کا عزم کیے ہوئے ہیں. مختصراً روسی صدر چاہتے ہیں کہ کیو برسلز کی بجائے ماسکو کی جانب مائل ہو. تاہم جمعرات کے روز کیو میں یوکرین کے نو منتخب صدر پیٹرو پوروشینکو کا کہنا تھا کہ وہ وسط جون تک یورپی یونین کے ساتھ معاشی معاونت کے معاہدے پر دستخط کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں. جارجیا اور مالدوو بھی 27 جون کو ایسے ہی معاہدوں پر دستخط کریں گے. سابق سوویت یونین کی 3 بلکانی ریاستیں لیٹویا, لیتوینیا اور ایسٹونیا پہلے سے ہی یورپی یونین کی رکن ہیں. اس سال کے آخر تک سابق سوویت یونین کی 5 ریاستیں مسٹر پیوٹن کی یوریشین یونین کا حصہ ہوں گی. 6 کا الحاق یورپی یونین سے ہوگا, جبکہ 4 ریاستیں کسی معاشی بلاک کا حصہ نہیں ہوں گی. انجم ہیرلڈ گل, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
شام کے سرگرم کارکنوں کے ایک گروپ نے کہا ہے کہ ملک کے سب سے بڑے شہر حلب کے ارد گرد حکومت کے فضائی حملوں میں اس سال تقریباً 2000 افراد ہلاک ہوئے ہیں. شام میں انسانی حقوق کے ایک نگراں گروپ کا کہنا ہے کہ باغیوں کے مضبوط گڑھ اس شمالی شہر میں 567 بچے اور 283 عورتیں ہلاک ہوئی ہیں. برطانیہ میں قائم اس نگراں گروپ کی شام میں موجود رابطوں پر مبنی اس رپورٹ کے مطابق 1 جنوری سے 29 مئی تک روزانہ تقریباً 14 افراد ہلاک ہوئے ہیں. گروپ سے تعلق رکھنے والے رمی عبد الرحمان نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ تشدد کی ان وارداتوں کے جاری رہنے سے 3 جون کو منصوبے کے مطابق صاف و شفاف انتخابات کا انعقاد ناممکن ہوگا. رمی عبد الرحمان کا کہنا تھا,
یو آر گوئنگ ٹو الیکشن فار پریزیڈنٹ and and you're killing your people and you're killing civilian people and you're killing around 600 children.
رمی عبد الرحمان کہہ رہے ہیں کہ آپ صدر کا انتخاب لڑ رہے ہیں اور اپنے ہی لوگوں کو ہلاک کر رہے ہیں, آپ شہریوں کو ہلاک کر رہے ہیں, اور آپ نے ایک ہی علاقے میں پچھلے چند ماہ میں 600 کے قریب بچے مار ڈالے ہیں. اب آپ کہتے ہیں کہ آپ جمہوری انتخابات کروائیں گے, آپ کو سیدھے عدالت میں جانا چاہیے جو آپ کو جیل بھیج دے گی. یہ تھے رمی عبد الرحمان کے الفاظ. صدر بشار الاسد متوقع طور پر تیسری مدت کے لیے آسانی سے صدر کا انتخاب جیت لیں گے. اپوزیشن گروپوں اور بین الاقوامی مبصروں نے ان انتخابات کو دھوکہ قرار دیتے ہوئے انہیں مسترد کیا ہے. ملاوی میں پولیس نے مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے آنسو گیس فائر کی جو پچھلے ہفتے کے صدارتی انتخابات کی دوبارہ گنتی کا مطالبہ کر رہے تھے. مظاہرین نے دارالحکومت لی لانگوے میں سڑکوں پر ٹائر جلائے اور دکانوں کو نقصان پہنچایا, جہاں اعلی عدالت کا یہ فیصلہ متوقع ہے کہ متنازع انتخابی نتائج کا اعلان کیا جائے یا ووٹوں کی دوبارہ گنتی کی جائے. الیکشن کمیشن کی طرف سے جاری جزوی نتائج سے ظاہر ہوتا ہے کہ 12 امیدواروں میں سے موجودہ صدر باندا تیسرے نمبر پر ہیں اور اپوزیشن لیڈر پیٹر متھارکا کو سبقت حاصل ہے. صدر جوائس باندا نے انتخابات کو فراڈ قرار دیا ہے اور 90 دن میں دوبارہ نئے الیکشن کا حکم دیا ہے اور کہا ہے کہ وہ امیدوار نہیں ہوں گی. لیکن اعلی عدالت نے اپوزیشن کی درخواست پر صدر کا فیصلہ مسترد کر دیا. متحرکا جمہوری پارٹی کے ترجمان نکولس دوسی نے وائس آف امریکہ کی افریقہ کے لیے انگریزی سروس کو بتایا کہ نتائج کا عوام میں اعلان کیا جائے. مصر کی فوج کے سابق سربراہ عبد الفتاح السیسی نے صدارتی دوڑ میں اپنے حریف حمدین صباہی کے مقابلے میں بھاری اکثریت سے کامیابی حاصل کر لی ہے. رائے دہی کا 6 روزہ عمل بدھ کے روز مکمل ہوا, جس کے ابتدائی نتائج سے ظاہر ہوتا ہے کہ سیاسی کو 93% سے زیادہ ووٹ پڑے ہیں. صباہی نے صرف 3% ووٹ حاصل کیے ہیں اور انہوں نے یہ کہتے ہوئے اپنی ہار مان لی ہے کہ میں عوام کی رائے کو تسلیم کرتا ہوں. فلسطین کے صدر محمود عباس اور ان کے اسرائیلی ہم منصب شمعون پیرس آئندہ ماہ ویٹیکن کے مشترکہ دورہ کریں گے, جہاں وہ قیام امن کے لیے ہونے والی ایک دعائیہ تقریب میں شریک ہوں گے. دونوں رہنماؤں کو اس دورے کی دعوت رومن کیتھولک عیسائیوں کے پیشوا پوپ بینیڈکٹ نے گزشتہ ہفتے اپنے دورے مشرق وسطی کے دوران دی تھی. ویٹیکن کے ترجمان فادر فیڈریکو لومبارڈی نے جمعرات کو صحافیوں کو بتایا کہ دونوں صدور نے پوپ بینیڈکٹ کی دعوت قبول کر لی ہے. ترجمان کے مطابق دونوں رہنما پوپ کے ہمراہ 8 جون کی سہ پہر ویٹیکن میں ہونے والی دعائیہ تقریب میں شرکت کریں گے, جس میں مشرق وسطی میں قیام امن کے لیے دعائیں کی جائیں گی. خبریں ختم ہوئیں.
تازہ ترین خبروں اور دلچسپ معلوماتی فیچرز کے لیے ہماری ویب سائٹ پر آئیے, پتہ ہے www.urduvoa.com. ایک بار پھر, تازہ ترین خبروں اور دلچسپ معلوماتی فیچرز کے لیے ہماری ویب سائٹ پر آئیے, پتہ ہے www.urduvoa.com.
شام کے کیمیائی ہتھیاروں کے تلفی کی نگران بین الاقوامی تنظیم اس ملک میں کلورین گیس کے کسی ممکنہ حملے کی تحقیقات کر رہی ہے. واشنگٹن سے وائس آف امریکہ کے ایک سینئر صحافی آندرے دی نیسنیرا نے اپنی رپورٹ میں کہا ہے کہ مبینہ حملے کا واقعہ ایک ایسے موقع پر ہوا ہے جب دمشق کو کیمیائی ہتھیاروں سے پاک کرنے کا عمل مسلسل جاری ہے. رپورٹ کی تفصیلات شہناز نفیس کی زبانی.
یوکرین کے سبکدوش ہونے والے صدر الیگزینڈر ترچنوف نے بتایا کہ اس ہیلی کاپٹر کو روسی ساخت کے طیارہ شکن ہتھیاروں سے باغیوں کے شام اپنے کیمیائی ہتھیاروں کے ذخیرے کا ایک بڑا حصہ تباہ کر چکا ہے، جس کے متعلق دمشق نے انکشاف کیا تھا کہ وہ 1,300 میٹرک ٹن تک ہے۔ بڑے پیمانے پر تباہی پھیلانے والے ہتھیاروں کے کنٹرول سے متعلق تنظیم کے ایک ماہر گریگ تیلمن کہتے ہیں کہ شام کے اس ذخیرے میں مختلف قسم کے کیمیائی ہتھیار موجود تھے۔
They have mustard agent, which is a very old style of chemical.
وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس مسٹرڈ گیس کے ایجنٹ کے ہتھیار ہیں، جو پہلی جنگ عظیم میں پہلی بار متعارف ہونے والے بہت پرانے طرز کے کیمیائی ہتھیار ہیں، اور پھر ان کے پاس اعصاب کو متاثر کرنے والی ہلاکت خیز گیس کے ہتھیار ہیں، مثال کے طور پر سرین۔ ان کے پاس کچھ مقدار میں وی ایکس بھی موجود ہیں، اور اس قسم کے تمام کیمیائی ہتھیار اس فہرست میں شامل ہیں جنہیں تباہ کیا جانا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس قسم کے کیمیائی مواد رکھنے والے ہتھیاروں کا 90% سے زیادہ حصہ تلف کیا جا چکا ہے۔ یہ الفاظ تھے گریگ تھیلمین کے۔ پچھلے سال ستمبر میں شام روس کی جانب سے دباؤ اور امریکہ کی طرف سے فوجی کارروائی کی دھمکی کے نتیجے میں اپنی کیمیائی ہتھیار ٹھکانے لگانے پر تیار ہوا تھا۔ شام نے 30 جون تک اپنے تمام کیمیائی ہتھیار تلف کرنے پر اتفاق کیا تھا۔ کیمیائی ہتھیاروں کی روک تھام کی تنظیم OPCW ان الزامات کی بھی تحقیق کر رہی ہے کہ شام کی حکومت نے اپریل میں عام شہریوں اور باغی فورسز کے خلاف حملے میں کلورین گیس استعمال کی تھی یا نہیں۔ ہتھیاروں کی تخفیف کے مسائل پر نظر رکھنے والی ایک تنظیم پلاک شیئرز فنڈ کے صدر جو سیرین کیون کہتے ہیں،
There's a lot of evidence to indicate that Syria is using chlorine.
بہت سے شواہد یہ نشاندہی کرتے ہیں کہ شام بیرل بموں میں کلورین گیس استعمال کر رہا ہے۔ ان ڈرموں یا بیرلز کو دھماکہ خیز مواد اور کیلوں، لوہے کے ٹکڑوں اور اسی طرح کی دوسری چیزوں سے بھر کر ذخیرہ کر لیا جاتا ہے، اور پھر انہیں طیاروں کے ذریعے یا ہیلی کاپٹرز کے ذریعے ایسی جگہوں پر گرا دیا جاتا ہے جن کے متعلق یہ تصور کیا جاتا ہے کہ وہ باغیوں کے مضبوط ٹھکانے ہیں، اور کئی واقعات میں انہیں سکولوں، ہسپتالوں اور شہری تنصیبات پر بھی گرایا گیا۔ یہ الفاظ تھے جو سیرین کیون کے۔ لیکن کیمیائی ہتھیاروں کے ایک ماہر اور OPCW کے سابق عہدیدار راف فریپ کہتے ہیں کہ ایسے کوئی قطعی اور حتمی شواہد موجود نہیں ہیں کہ شام کی حکومت نے کلورین گیس استعمال کی تھی۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس وقت قطعی طور پر اسے خارج از امکان قرار نہیں دے سکتے۔ ہو سکتا ہے کہ ایسی کوئی کارروائی نہ کی گئی ہو جس کے متعلق یہ جھوٹا دعویٰ کیا گیا ہو کہ وہ کلورین گیس کا حملہ تھا، جبکہ حقیقتاً ایسا نہیں تھا، یا ایسا کوئی حملہ ہوا ہو لیکن وہ دوسری جانب سے ہوا ہو۔ اس لیے بہت سے ایسے سوالات ہیں جنہیں اس وقت پوچھنے کی ضرورت ہے۔ OPCW تفتیش کر رہی ہے، اور میرا خیال ہے کہ کوئی نتیجہ اخذ کرنے سے پہلے ہمیں اس وقت تک انتظار کرنا چاہیے جب تک کہ ہمیں اس بارے میں مزید تفصیلات اور مزید معلومات نہیں مل جاتی کہ درحقیقت ہوا کیا تھا۔ یہ الفاظ تھے OPCW کے سابق عہدیدار راف ٹریپ کے۔ OPCW کو حقائق کی چھان بین سے متعلق اپنے ابتدائی دورے کو اس کے بعد عارضی طور پر روکنا پڑا تھا جب اس کا ایک قافلہ حملے کا نشانہ بنا۔ شام کی حکومت اور باغیوں دونوں نے اس واقعے کا الزام ایک دوسرے پر عائد کیا۔ ٹریپ کہتے ہیں کہ کلورین ان مہلک کیمیکلز میں شامل نہیں ہے جسے کیمیائی ہتھیاروں کے معاہدے نے ممنوع قرار دیا ہے، کیونکہ وہ ایک عام صنعتی کیمیکل ہے اگرچہ وہ زہریلا ہے۔ لیکن چارلز ٹیلفر، جنہوں نے 2003 کے حملے کے بعد صدام حسین کے خلاف بڑے پیمانے پر تباہی پھیلانے والے ہتھیاروں کے سلسلے میں تحقیقات کرنے والے عراقی سروے گروپ کی قیادت کی تھی، اس چیز کو دوسرے انداز میں دیکھتے ہیں،
ان کے الفاظ
The technical violation, if in fact the government of Syria...
اگر شام کی حکومت نے واقعی کلورین کو ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کیا تھا تو پھر تکنیکی خلاف ورزی یہ نہیں ہے کہ ان کے پاس کلورین ہے بلکہ خلاف ورزی یہ ہے کہ انہوں نے اسے ہتھیار کے طور پر استعمال کیا اس لیے یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے لیکن یہ کوئی ایسی چیز بھی نہیں ہے جس کا درجہ اور حیثیت وہی ہو جو ان کیمیائی ہتھیاروں کی ہے جنہیں اس وقت تلف کیا جا رہا ہے یہ الفاظ تھے چارلز ڈیلفر کے ماہرین کہتے ہیں کہ اگر یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ شام نے کلورین کو ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کیا تھا تو دمشق کیمیائی ہتھیاروں کے اس معاہدے کی خلاف ورزی کا مرتکب ہو سکتا ہے جس پر اس نے گزشتہ سال ستمبر میں دستخط کیے تھے شہناز نفیس وائس آف امریکہ واشنگٹن
پاکستان میں اس وقت شام کے 7:30 بھارت میں 8 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10:30 بج رہے ہیں وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ وزیراعظم نواز شریف نے جمعے کے روز ساہیوال میں کوئلے سے چلنے والے دو پاور پلانٹس کا افتتاح کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ پلانٹس نومبر 2016 سے بجلی پیدا کرنے لگیں گے اور ان میں سے ہر ایک سے 660 میگا واٹ بجلی پیدا ہوگی مزید تفصیلات لاہور سے افضل رحمان کی رپورٹ میں
وزیراعظم پاکستان میاں محمد نواز شریف نے کہا ہے کہ عوامی جمہوریہ چین کے دو سرمایہ کاروں کی مدد سے بنائے جانے والے پنجاب کے وسطی شہر ساہیوال میں کوئلے سے بجلی پیدا کرنے کے جن دو کارخانوں کا انہوں نے سنگ بنیاد رکھا ہے وہ نومبر 2016 تک ملک کو 1320 میگا واٹ بجلی فراہم کرنے لگیں گے جمعے کو ان کارخانوں کے سنگ بنیاد کی تختی کی نقاب کشائی کے موقع پر ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ 158 ارب روپے کے اس منصوبے سے ساہیوال کے عوام کے لیے روزگار کے مواقع بھی پیدا ہوں گے انہوں نے کہا کہ توانائی کے بحران سے نبردازما ہونا ان کی حکومت کے لیے بڑا چیلنج ہے
وی انہیریٹڈ دس شارٹیج آف انرجی ان دس کنٹری امنگ ادر چیلنجز دیٹ وی انہیریٹڈ دس واز ون آف دی ٹاپ پرائیورٹیز آف آر گورنمنٹ اینڈ ناؤ وی آر ورکنگ ڈے اینڈ نائٹ الحمدللہ
وزیر اعظم نے کہا کہ ان کی حکومت کو ملک میں بجلی کی کمی کی صورتحال ورثے میں ملی تھی اور دیگر چیلنجز جو انہیں ورثے میں ملے ان کے موازنے میں بجلی بحران ختم کرنا ان کی حکومت کی بڑی ترجیح بن گیا ہے جس کے لیے ان کی حکومت دن رات کام کر رہی ہے وزیر اعظم نے اپنی تقریر میں لاہور کراچی موٹر وے پاکستان سے چین تک معاشی کوریڈور بنائے جانے اور گوادر کی بندرگاہ کو اور بھی ترقی یافتہ بنانے کا ذکر کرنے کے بعد کہا کہ ملک کی آمدنی 16% بڑھ چکی ہے زر مبادلہ کے ذخائر میں بھاری اضافہ ہو چکا ہے اور اقتصادی شرع نمو 2.9% سے بڑھ کر 4.1% ہو چکی ہے جبکہ مینوفیکچرنگ کے شعبے میں ان کے بقول شرع نمو 5.5% ریکارڈ کی جا چکی ہے جمعے کو ساہیوال میں کوئلے سے بجلی پیدا کرنے کے 1320 میگا واٹ کے دو کارخانوں کا سنگ بنیاد رکھنے سے کچھ عرصہ پہلے پورٹ قاسم میں بھی 1320 میگا واٹ کے کوئلے سے بجلی بنائے جانے کے دو پاور پلانٹس کا سنگ بنیاد رکھا جا چکا ہے اور کوئلے سے بجلی بنائے جانے کے اور بھی بہت سے منصوبوں کا حکومت ذکر کرتی ہے جن میں پنجاب میں 6 مقامات پر کوئلے سے بجلی پیدا کرنے کے کارخانے قائم کیے جانے ہیں ماحولیات کے ماہرین کا کہنا ہے کہ 2014 کے انوائرمنٹل پرفارمنس انڈیکس کے مطابق پہلے ہی پاکستان کی 178 ملکوں میں 148ویں پوزیشن ہے اور عالمی ادارہ صحت کے 2011 کے اعلان کے مطابق لاہور کراچی اور کوئٹہ دنیا کے 10 سب سے زیادہ ماحولیاتی طور پر آلودہ شہروں میں شامل ہوتے ہیں ان حالات میں ماہرین کہتے ہیں کہ وسیع پیمانے پر کوئلے سے بجلی بنانے کے منصوبوں کے حوالے سے حکومت کو ماحولیاتی آلودگی کا پہلو لازماً اپنے سامنے رکھنا ہوگا افضل رحمان اردو وی او اے لاہور
بھارت نے جمعے کے روز 37 پاکستانی قیدیوں کو رہا کر دیا جن میں سے 5 عام شہری اور 32 ماہی گیر ہیں یہ بات پاکستانی دفتر خارجہ کے ترجمان تسنیم اسلم نے ایک بیان میں بتائی ہے مزید تفصیلات اسلام آباد سے محمد اشتیاق بتا رہے ہیں
بھارت نے جمعے کو 37 پاکستانی قیدیوں کو رہا کیا جن میں 32 ماہی گیر اور 5 دیگر شہری شامل ہیں۔ جمعے کو پاکستانی دفتر خارجہ سے جاری ایک بیان میں کہا گیا کہ اب بھی 484 پاکستانی شہری بھارت کی جیلوں میں بند ہیں، جن میں سے 348 عام شہری جبکہ 136 ماہی گیر ہیں۔ دفتر خارجہ کے بیان میں کہا گیا کہ بھارت میں قید 136 عام پاکستانی شہریوں میں سے 25 اپنی سزا مکمل کر چکے ہیں اور اب ان کی رہائی پر عمل درآمد ہونا باقی ہے۔ بھارت کے نئے وزیر اعظم نریندر مودی کی تقریب حلفبرداری میں وزیر اعظم نواز شریف کی شرکت سے قبل پاکستان نے خیر سگالی کے پیغام کے طور پر 151 بھارتی قیدیوں کو رہا کرنے کا اعلان کیا تھا، جنہیں 26 مئی کو واہگہ بارڈر پر بھارتی حکام کے حوالے کیا گیا۔ دفتر خارجہ کے بیان میں اس توقع کا اظہار بھی کیا گیا کہ بھارت کی حکومت اپنے ہاں سزا مکمل کرنے والے تمام پاکستانی قیدیوں کو رہا کر دے گی۔ دونوں ملکوں کے ماہی گیر عموماً سمندری حدود کی خلاف ورزی کے مرتکب ہو کر جیلوں میں پہنچ جاتے ہیں۔ اس خلاف ورزی کی عام وجہ ماہی گیروں کی کشتیوں میں سمت اور حدود کا تعین کرنے والے جدید آلات کا نہ ہونا بتائی جاتی ہے۔ رواں ہفتے ہی بھارت کے نئے وزیر اعظم کی تقریب حلف برداری میں شرکت کے بعد نواز شریف اور نریندر مودی کے درمیان ملاقات بھی ہوئی، جسے عمومی طور پر دونوں ملکوں میں سیاستدان، تجزیہ کار اور عوامی حلقے پاک بھارت تعلقات کے لیے ایک اچھے آغاز سے تعبیر کر رہے ہیں۔ اس ملاقات میں دو طرفہ تعلقات میں پیش رفت کے لیے دونوں ملکوں کے درمیان سیکرٹری خارجہ سطح کے جلد رابطے پر بھی اتفاق کیا گیا تھا، جس میں نواز شریف اور نریندر مودی کی ملاقات کی روشنی میں آگے بڑھنے کے لائحہ عمل پر بات چیت کی جائے گی۔ وزیر اعظم نواز شریف کے مشیر برائے امور خارجہ اور قومی سلامتی سرتاج عزیز کہہ چکے ہیں کہ پاکستان اور بھارت کے رہنماؤں کی ستمبر میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس کے موقع پر متوقع ملاقات سے قبل ہی سیکرٹری خارجہ ملاقات کر کے تمام مسائل پر بات چیت کریں گے۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پاکستانی کشمیر میں حکام کشمیر کے تاریخی تعمیراتی ورثے کو لاحق خطرات پر تشویش کا اظہار کر رہے ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ اس ورثے کو فوری طور پر محفوظ بنانے کے لیے اقدامات کیے جائیں۔ مظفر آباد سے روشن مغل کی ایک رپورٹ۔
پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں صدیوں پرانی تاریخی حمیت کی عمارتیں مناسب دیکھ بھال نہ ہونے کی وجہ سے شکست و ریخ کا شکار ہیں۔ دارالحکومت مظفر آباد میں دریا نیلم کے کنارے واقع تقریباً 400 سال سے زائد پرانے سرخ قلعہ یعنی ریڈ فورٹ کی بوسیدگی اس کا ایک منہ بولتا ثبوت ہے۔ اس کے علاوہ سیاہ قلعہ، رمبیر سنگھ کی برادری، سکھوں کی چھٹی بادشاہی اور ہندوؤں کے قدیم عبادت گاؤں کی حالت بھی اس سے کچھ مختلف نہیں۔ وادی نیلم میں شاردا کے مقام پر سینکڑوں سال پرانی بدھ یونیورسٹی، شاردا ٹیمپل کے آثار کے علاوہ باغ، کوٹلی، میرپور اور بھمبر میں 11 قلعے اور 12 دریاں اور مذہبی مقامات بھی وقت کی دست برد سے محفوظ نہیں ہیں۔ ان تمام مقامات کو گو کہ حکومت تاریخی ورثہ قرار دے چکی ہے، لیکن متعلقہ حکام ان کی دیکھ بھال اور بحالی کے لیے وسائل کی عدم دستیابی کو قصوروار ٹھہراتے ہیں۔ پاکستانی کشمیر کے محکمہ سیاحت و آثار قدیمہ کے اعلیٰ عہدیدار ظہیر الدین قریشی نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں بتایا کہ یہ تمام معاملات حکومت کے علم میں ہیں، لیکن فنڈز نہ ہونے کی وجہ سے ان عمارتوں کی دیکھ بھال کرنا مشکل ہو گیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اس بارے میں ان کا محکمہ غیر ملکی امدادی اداروں اور تنظیموں سے بھی بات چیت کر رہا ہے اور انہیں امید ہے کہ جلد ہی کوئی پیش رفت ہو سکے گی۔
کوشش کر رہے ہیں کہ جو فارن ڈگنیٹری یا اس طرح کی کوئی این جی او، کوئی اس طرح کی چیزیں ہمارے پاس آتی ہیں، کوئی بندہ آتا ہے تو ہم ان سے ریکویسٹ کر لیتے ہیں۔ جیسے یو ایس امبیسیڈر آئے تھے تو ریڈ فورٹ ہم نے مظفر آباد کا ان کو دکھایا، تو انہوں نے ان کی بڑی مہربانی کہ انہوں نے وعدہ بھی کر لیا کہ جی وہ اس کو فنڈنگ کریں گے۔
پاکستان کے زیر انتظام کشمیر اپنی فطرتی حسن کی وجہ سے بھی سیاحوں کی توجہ کا خاص مرکز ہے، اور اگر ان تاریخی عمارتوں کی مناسب دیکھ بھال کر لی جاتی ہے تو یہ بھی سیاحت کے شعبے میں فروغ کے لیے مددگار ہو سکتی ہے۔ ظہیر الدین قریشی کا کہنا تھا کہ ان کا محکمہ آثار قدیمہ کے ماہرین پر مشتمل ایک شعبہ بھی قائم کرنے پر غور کر رہا ہے، تاکہ تاریخی ورثے کو محفوظ بنانے کے لیے منصوبے بنانے کے علاوہ ان پر کام کی نگرانی کے لیے بھی اقدامات کیے جا سکیں۔ روشن مغل، وائس آف امریکہ، مظفر آباد۔
آپ سن رہے ہیں وائس آف امریکہ کی اردو نشریات۔
نائجیریا کے صدر نے کہا ہے کہ انہوں نے شدت پسند گروپ بوکو حرام کے خلاف بھرپور کارروائی کا حکم دے دیا ہے۔ ملک یوم جمہوریہ کے موقع پر خطاب کرتے ہوئے صدر گڈلک جوناتھن کا کہنا تھا کہ بوکو حرام کو شکست دینے کے لیے سیکیورٹی فورسز کو قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے ہر ہر با استعمال کرنے کی اجازت دے دی گئی ہے۔ انہوں نے ایک بار پھر بوکو حرام کی طرف سے اغوا کی گئی طالبات کی بازیابی کے عزم کا اظہار کیا۔ صدر جوناتھن نے اپنی تقریر میں یہ واضح نہیں کیا کہ طالبات کی بازیابی کے لیے اب تک کیا اقدامات کیے گئے ہیں. فوج نے رواں ہفتے ہی دعویٰ کیا تھا کہ انہوں نے ان لڑکیوں کا پتہ لگا لیا ہے, لیکن فوجی عہدیداروں نے اس خدشے کا اظہار کیا تھا کہ اگر طالبات کو بچانے کے لیے طاقت کا استعمال کیا گیا تو ان کی جان کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے. نائجیریا کی حکومت نے مخالف سیاسی جماعتوں پر الزام لگایا ہے کہ وہ اغوا ہونے والی طالبات کے مسئلے کو سیاسی طور پر اچھال رہی ہیں, جبکہ اغوا ہونے والی طالبات کے حق میں قائم ہونے والی تحریک کے اراکین کا کہنا ہے کہ حکومت اپنی ناکامی پر پردہ ڈالنے کے لیے یہ الزام تراشیاں کر رہی ہے. ابوجا سے وائس آف امریکہ کی نامہ نگار این لک کی ایک رپورٹ کے ساتھ اسد نصیر.
نائجیریا کے کونے کونے سے یہی آواز اٹھ رہی ہے کہ طالبات کے معاملے پر سیاست نہ چمکائی جائے. سرکاری حکام نے حزب مخالف پر الزام لگایا ہے کہ طالبات کی بازیابی کے لیے چلنے والی تحریک کی حمایت وہ اس لیے کر رہی ہے کہ اگلے سال ہونے والے انتخابات میں موجودہ صدر کے خلاف عوامی جذبات بھڑکیں. طالبات کی بازیابی کی تحریک کی رابطہ کار حدیثہ بالا عثمان کہتی ہیں, حدیثہ کہہ رہی ہیں کہ ہمارے کوئی سیاسی مقاصد نہیں ہیں, مسئلہ اغوا شدہ طالبات کا ہے اور یہ کہ حکومت ان کی بازیابی کے لیے کیا کر رہی ہے. ہم اس وقت کہاں کھڑے ہیں اور اس واقعے کو 44 دن گزر گئے ہیں. حکومت کی جانب سے اس مسئلے سے توجہ ہٹانے کا مقصد تحریک کو دبانا ہے. یاد رہے کہ بوکو حرام کے عسکریت پسندوں نے شمال مشرقی قصبے چی بوک سے 276 نوجوان طالبات کو اغوا کیا تھا. ان میں سے کچھ ان کے چنگل سے نکل کر آزاد ہو گئیں, جبکہ 219 طالبات اب بھی ان کی تحویل میں ہیں. اس سلسلے میں ابوجا میں نکلنے والی ایک ریلی میں شامل مظاہرہ کرنے والے کا کہنا ہے,
What are we demanding? What are we asking?
ہم صرف یہی مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہماری بچیوں کو زندہ واپس لاؤ. ہم صرف سچائی جانا چاہتے ہیں. تحریک کے قائد کا کہنا ہے کہ وہ انتظامیہ کو متحرک کرنا چاہتے ہیں, جبکہ صدارتی ترجمان کا کہنا ہے کہ حکومت اس سلسلے میں اپنی پوری کوشش کر رہی ہے. دوسری طرف نائجیریا کے فوج کا کہنا ہے کہ انہیں طالبات کے محل وقوع کا علم ہے, مگر وہاں پر فوجی کارروائی خاصی خطرناک ہے. صدر گڈلک جوناتھن کا کہنا ہے کہ حکومت اس مسئلے پر عسکریت پسندوں کے ساتھ کسی قسم کا سمجھوتا نہیں کرے گی. ان حالات میں اکثر لوگ یہ سوال کر رہے ہیں کہ اگر فوجی کارروائی نہیں ہو سکتی اور مذاکرات بھی نہیں تو پھر تیسرا آپشن کیا ہو سکتا ہے. اسد نذیر, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
تھائی لینڈ کے دارالحکومت بینکاک میں جمعے کے روز حالات معمول پر آ رہے ہیں اور لوگ فوجی حکمرانی میں زندگی گزارنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس بارے میں ایک رپورٹ کے ساتھ ندیم یعقوب.
تھائی لینڈ کی فوج نے جمعرات کے روز بتایا وہ نہیں جانتے کہ ملک میں کب سول حکمرانی بحال ہوگی. ایک ہفتہ قبل اقتدار پر قبضہ کرنے والی فوج کے ڈیپٹی چیف آف سٹاف جالرم سکھ نے بتایا کہ حالانکہ فوج کی اقتدار میں رہنے کی خواہش نہیں, لیکن حالات انتخابات کے لیے سازگار نہیں ہیں. فوج نے اجتماع کو غیر قانونی قرار دیا ہے اور حکومت سنبھالنے کے بعد سے سینکڑوں حکومتی عہدیداروں, سیاستدانوں اور انقلاب مخالف کارکنوں کو گرفتار کیا گیا ہے. ان میں سے کچھ کو رہا کر دیا گیا ہے اور کچھ پر مقدمہ چلایا جائے گا. انسانی حقوق کے نگران گروپ نے جمعرات کے روز تھائی فوج سے کہا ہے کہ وہ پرامن نقادوں کو گرفتار نہ کرے اور شہریوں پر فوجی عدالت میں مقدمہ نہ چلائے. ہیومن رائٹس واچ نے خاص طور پر سابق وزیر تعلیم جاتوران چائے سنگھ کا مسئلہ اٹھایا ہے, جن پر فوج کی حکم عدولی کے باعث اس ہفتے فوجی عدالت میں مقدمہ چلایا جائے گا. ندیم یعقوب, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
امریکہ کے وزیر خارجہ جان کیری نے یوکرین کے مشرقی علاقوں میں سرگرم روس نواز علیحدگی پسندوں کی صفوں میں چیچین جنگجوؤں کی مبینہ موجودگی کی اطلاعات پر تشویش کا اظہار کیا ہے. امریکی محکمہ خارجہ کے مطابق جان کیری نے ان اطلاعات پر اظہار تشویش اپنے روسی ہم منصب سرگئی لیوروف کے ساتھ بدھ کو ٹیلی فون پر ہونے والی بات چیت کے دوران کیا تھا. محکمہ خارجہ کے ترجمان جین ساکی نے جمعرات کو واشنگٹن میں صحافیوں کو بتایا کہ جان کیری نے ان اطلاعات پر بھی گہری تشویش ظاہر کی کہ غیر ملکی خصوصاً چیچین جنگجو سرحد پار کر کے روس سے یوکرین میں داخل ہو رہے ہیں تاکہ وہاں جاری علیحدگی پسندی کی تحریک کو ہوا دے سکیں. ترجمان نے بتایا کہ ٹیلی فون پر ہونے والی گفتگو کے دوران امریکی وزیر خارجہ نے اپنے روسی ہم منصب سے یوکرین میں سرگرم علیحدگی پسندوں کو دی جانے والی ہر قسم کی امداد روکنے، ان کے اقدامات کی مذمت کرنے اور انہیں ہتھیار ڈالنے پر آمادہ کرنے کا مطالبہ بھی کیا۔ ترجمان کے مطابق جان کیری نے زور دیا کہ روس کشیدگی میں کمی اور بحران کے خاتمے کے لیے یوکرین کے نومنتخب صدر پیٹرو یوروشینکو کے ساتھ روابط بڑھائے۔ جنساکی نے صحافیوں کو بتایا کہ امریکی اور روسی وزرائے خارجہ کے درمیان گزشتہ روز ہونے والی ٹیلی فونک بات چیت میں شام کے کیمیائی ہتھیاروں کو بین الاقوامی تحویل میں دینے کا معاملہ بھی زیر غور آیا۔ ترجمان کے مطابق جان کیری نے شام کے باقی ماندہ 8% کیمیائی ہتھیاروں کی بیرون ملک منتقلی میں تاخیر اور کیمیائی ہتھیاروں کے ماہرین کی شام میں حالیہ گرفتاری اور رہائی پر تشویش کا اظہار کیا۔ دوسری جانب روس کی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ جان کیری کے ساتھ ٹیلی فون پر ہونے والی گفتگو میں روسی وزیر خارجہ نے مشرقی یوکرین میں علیحدگی پسندوں کے خلاف جاری کارروائی فوری روکنے کا مطالبہ کیا۔ ماسکو میں وزارت خارجہ کی جانب سے جاری کیے جانے والے ایک بیان کے مطابق سرگئی لیوروف نے جان کیری پر زور دیا کہ وہ یوکرین کی حکومت پر فوجی کارروائی روکنے اور علیحدگی پسند رہنماؤں کے ساتھ براہ راست مذاکرات شروع کرنے کے لیے دباؤ ڈالیں۔ روس، بیلاروس اور قازقستان نے باہمی تجارت اور معاشی تعاون کو فروغ دینے کی غرض سے نیا علاقائی اتحاد قائم کرنے کا اعلان کیا ہے۔ جمعرات کو قازقستان کے دارالحکومت آستانہ میں منعقد ہونے والی ایک تقریب میں تینوں ملکوں کے صدور نے نئے اتحاد کے قیام کے معاہدے پر دستخط کیے جسے یوریشین اکنامک یونین کا نام دیا گیا ہے۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے روس کے صدر ولادیمیر پوتن اور قازق صدر نور سلطان نظر بایوف نے معاہدے کو ایک تاریخی قدم قرار دیا۔ خبریں ختم ہوئیں۔
ہر دم رواں ہے زندگی، وائس آف امریکہ واشنگٹن سے ہر جمعے کو نشر ہونے والا پروگرام۔ اس پروگرام میں ہم آپ کی ملاقات کراتے ہیں زندگی کے مختلف شعبوں میں کامیاب پاکستانی امریکیوں سے۔
لوگ زیادہ تر صادق خان صاحب کو ایک خطاط کی حیثیت سے جانتے ہیں، انہیں یہ نہیں معلوم کہ ہندوستان میں صادق خان صاحب کا کتنا کام ہے، انہیں یہ نہیں معلوم کہ ابوظہبی کے پاور ہاؤس میں صادق خان صاحب کا کتنا بڑا میورل لگا ہوا ہے، انہیں یہ نہیں معلوم کہ صادق خان صاحب کا کام آسٹریا میں کتنا ہے یا سوئٹزرلینڈ میں کتنا ہے یا فرانس میں کتنا ہے یا انگلینڈ میں کتنا ہے، حتیٰ کہ کینیڈا اور امریکہ میں بھی ہماری صادق خان فاؤنڈیشن نے ان کے کام جو ہیں وہ دریافت کیے ہیں اور پھر انہیں کیٹلاگ کیا ہے۔ اور یہ پہلی دفعہ ہے کہ اگر ہماری کتاب پاکستانیوں کی نظر سے گزرے گی تو وہ یہ دیکھیں گے کہ صادق خان کا باہر کے ملکوں میں کتنا کام ہے۔
ہر دم رواں ہے زندگی، وائس آف امریکہ واشنگٹن سے ہر جمعے کو نشر ہونے والا پروگرام۔ ہمارے مہمانوں سے فیس بک پر سوال پوسٹ کرنے کے لیے ہمارا لنک ہے facebook.com/ہردم رواں ہے زندگی۔ پیشکش یاسمین جمیل۔
اور یہ ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ۔
تھائی لینڈ میں حالیہ فوجی بغاوت کے نتیجے میں تھائی لینڈ کی فوج نے حکومت کا کنٹرول سنبھال کر عبوری کابینہ کو برطرف اور آئین کو معطل کر دیا ہے۔ فوج کے سربراہ جنرل پرایوت چانوچا نے اعلان کیا ہے کہ انتخابات کے ذریعے عوامی راج قائم کرنے کے لیے اصلاحات کی ضرورت ہے، تاہم یہ واضح نہیں کیا گیا ہے کہ وہ اصلاحات کیا ہوں گی۔ تھائی لینڈ کی فوج کے سربراہ نے کہا ہے کہ اگر حالات پرامن رہے تو ہم اقتدار عوام کے حوالے کرنے کو تیار ہوں گے۔ عارضی طور پر ملک میں مارشل لا نافذ کر دیا گیا ہے، ٹیلی ویژن کی نشریات بھی معطل کر دی گئی ہیں، ملک بھر میں کرفیو نافذ کیا گیا ہے اور سیاسی اجتماعات پر پابندی لگا دی گئی ہے۔ سابق وزیر اعظم شناواترا کو دیگر سیاسی رہنماؤں کے ساتھ قید کر دیا گیا ہے، جبکہ 150 دیگر کارکنوں اور سیاستدانوں کے ملک چھوڑنے پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ یہ فوجی بغاوت تھائی لینڈ میں کئی ماہ کے سیاسی انتشار کا نتیجہ ہے، جس کی وجہ سے تشدد کے خطرات پیدا ہو گئے تھے اور ملکی معیشت کو نقصان پہنچ رہا تھا۔ 1932 میں تھائی لینڈ میں بادشاہت کے خاتمے کے بعد سے ایسے بحرانوں کی صورت میں تھائی لینڈ کی فوج کی مداخلت کی تاریخ رہی ہے۔ حالیہ فوجی بغاوت کی کوئی بڑی وجہ نہیں ہے،
اپنے ایک حالیہ بیان میں امریکی وزیر خارجہ جان کیری نے تھائی لینڈ کی فوجی بغاوت پر مایوسی اور تشویش کا اظہار کیا ہے اور جمہوری حکومت کی بحالی اور انسانی حقوق اور بنیادی آزادیوں کے تحفظ پر زور دیا ہے اور کہا ہے کہ تھائی لینڈ کے لیے آگے بڑھنے کا راستہ صرف جلد از جلد انتخابات ہی ہو سکتے ہیں جو تھائی لینڈ کے عوام کی امنگوں کے ترجمان ہوں گے۔ امریکہ تھائی لینڈ کے عوام کے ساتھ اپنی طویل دوستی کی قدر کرتا ہے، لیکن تھائی فوج کی کارروائیوں کے امریکہ اور تھائی لینڈ کے تعلقات پر منفی اثرات مرتب ہوں گے۔ امریکہ اپنے قوانین کی روشنی میں تھائی لینڈ کے ساتھ اپنے فوجی اور دیگر امدادی پروگراموں پر بھی نظر ثانی کر رہا ہے۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 USA۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں۔ پتہ ہے www.voanews.com/editorial۔
سامعین، پروگرام سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے ساتھ انجم ہیرلڈ گل آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ایک نئی تحقیق کے مطابق ٹیکنالوجی انسان کو پہلے وقتوں کی نسبت زیادہ سست، کاہل اور کمزور بنا رہی ہے۔ کیمبرج یونیورسٹی کی جانب سے شائع کردہ تحقیق کے مطابق وسطی یورپ میں کھیتی باڑی کے آغاز کے زمانے کے انسانوں کی ٹانگوں کے ڈھانچوں کا معائنہ کرنے اور انہیں تفصیل سے پڑھنے کے بعد یہ واضح ہوا ہے کہ فی زمانہ انسان کی ہڈیاں اتنی توانا نہیں جتنی کہ ماضی میں تھیں۔ اس تحقیق کی سربراہی کرنے والی کیمبرج یونیورسٹی میں آثار قدیمہ اور بشریات سے متعلق ڈپارٹمنٹ سے منسلک ایلیسن میکنٹوش کہتی ہیں کہ اس تحقیق میں تقریباً 7,300 سال پرانے ڈھانچوں کی ہڈیوں پر تحقیق کی گئی اور یہ امر سامنے آیا کہ اس زمانے کے لوگ آج کل کے ان لوگوں جتنی توانائی رکھتے تھے جو دوڑتے ہیں اور دوڑنے کے مقابلوں میں حصہ لیتے ہیں۔ تحقیق بتاتی ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کم مشقت والے کام نہ کرنے کے باعث ہماری ہڈیوں کی حیثیت تبدیل ہو گئی ہے۔ ماہرین کے نزدیک اس کی ایک بنیادی وجہ یہ بھی ہے کہ آج کا انسان ماضی کے انسانوں کی طرح کھیتی باڑی یا خوراک حاصل کرنے کے مشکل کاموں سے وابستہ نہیں ہے، جس میں انسانی جسم کو ٹھیک ٹھاک محنت کرنا پڑتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج کے زمانے میں انسانوں کی ہڈیاں پہلے زمانے کے لوگوں سے نہ صرف مختلف بلکہ کمزور بھی ہو گئی ہیں۔ تاہم ایلیسن میکنٹوش کا یہ بھی کہنا تھا کہ اس تحقیق میں یہ دلچسپ بات بھی سامنے آئی کہ خواتین کی ہڈیوں کی ساخت کو زیادہ فرق نہیں پڑا۔ ان کے مطابق اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ خواتین بہت طرح کے مختلف امور اکٹھے نمٹاتی ہیں۔ ماہرین کے مطابق جب انسان زیادہ پیدل چلتا ہے یا دوڑتا ہے تو اس کی ہڈیاں زیادہ مضبوط ہوتی ہیں، کیونکہ اس سے ہڈیوں میں اس جگہ فائبر یا ریشے کی تعداد بڑھتی ہے جہاں دباؤ سب سے زیادہ ہوتا ہے۔ ادھر ایک نئی تحقیق سے پتہ چلا ہے کہ جو لوگ زیادہ پیدل چلتے ہیں وہ ان لوگوں کی نسبت زیادہ لمبی عمر پاتے ہیں جو کم پیدل چلتے ہیں۔ دل کے امراض سے متعلق ایک امریکی ادارہ تجویز کرتا ہے کہ ہفتے میں کم از کم 2.5 گھنٹے پیدل چلنا چاہیے۔ امریکی ریاست کیلیفورنیا میں لارنس برکلے نیشنل لیبوریٹری سے منسلک پال ولیمز اس تحقیق کی سربراہی کر رہے تھے۔ پال ولیمز کی تحقیق میں شامل وہ افراد جنہوں نے ہفتے میں 2.5 گھنٹے تک پیدل چلنے کی روٹین کو اپنایا، ان میں شرح اموات 30% کم تھیں۔ تحقیق میں شامل جن لوگوں نے زیادہ پیدل چلنے کی روٹین اپنائی ان میں فالج، ذیابیطس اور دل کی بیماریوں کے امکانات کئی گنا کم ہو گئے۔ ماہرین کہتے ہیں کہ پیدل چلنے کے بہت فوائد ہیں اور انسان روزانہ پیدل چلنے کی عادت اپنا کر صحت کے بہت سے مسائل کو درست کر سکتا ہے۔ ماہرین کہتے ہیں کہ پیدل چلنے والے نہ صرف زیادہ صحت مند رہتے ہیں بلکہ زیادہ چست بھی رہتے ہیں۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پروگرام آپ کی صحت کے ساتھ میں ہوں شہناز نفیس۔ آج کے پروگرام میں ہم ایڈز کے بارے میں آئندہ عالمی کانفرنس کے پس منظر میں بات کریں گے۔ اس دفعہ ایچ آئی وی ایڈز کے موضوع پر بحث کے لیے دنیا کا سب سے بڑا اجتماع جولائی میں ملبرن میں منعقد ہو رہا ہے۔ ایڈز کے بارے میں یہ 20ویں بین الاقوامی کانفرنس ہوگی۔ اس سال اس کانفرنس کا موضوع ہے کسی کو پیچھے نہ چھوڑا جائے۔
وائس آف امریکہ کی جو ڈی کیپوا نے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ یہ کانفرنس ایک ایسا پلیٹ فارم مہیا کرے گی جہاں اس عالمی مسئلے پر توجہ مرکوز کی جا سکے گی اور پہلے کی طرح ایڈز سے متعلق مسائل کو اجاگر کرتے ہوئے ان کا حل تلاش کرنے کے لیے سفارش مرتب کی جائیں گی۔ اس کانفرنس کا اعلامیہ پہلے ہی مرتب کیا جا چکا ہے۔ ملبرن اعلامیے میں ایک بات جو کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اس معاملے میں امتیازی سلوک ایک بنیادی اہمیت کا حامل ہے۔ جونز ہاپکنز بلو برگ اسکول آف پبلک ہیلتھ سے منسلک پروفیسر بیرر اس جانب توجہ دلاتے ہوئے کہتے ہیں،
There has been a wave of new anti-gay discriminatory laws.
متعدد ملکوں میں ہم جنس پرستوں کے خلاف ایک لہر دیکھنے میں آئی ہے اور امتیازی قوانین اور پالیسیاں اپنائی گئی ہیں۔ حال ہی میں ایسے قوانین روس، نائجیریا اور یوگینڈا میں منظور کیے گئے ہیں جو حقیقی معنوں میں ایچ آئی وی میں مبتلا افراد کی دیکھ بھال میں رکاوٹ بن رہے ہیں۔ یہ الفاظ تھے پروفیسر بیرر کے۔ ایڈز 2014 کانفرنس کے آرگنائزرز کا کہنا ہے کہ ایسے قوانین 80 ملکوں میں موجود ہیں، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ایچ آئی وی کے شکار لوگوں کی زندگیاں بچانے کے لیے ان تک رسائی نہیں ہو پاتی۔
Untreated HIV is still fatal. So when you talk about reducing people's access to care,
اگر ایچ آئی وی کا علاج نہ کیا جائے تو یہ مہلک ثابت ہو سکتا ہے، لہٰذا اگر آپ ایسے لوگوں تک رسائی کو کم کر دیتے ہیں تو یہ کوئی معمولی بات نہیں، یہ زندگی اور موت کا مسئلہ بن جاتا ہے۔ یہ الفاظ تھے پروفیسر بیرر کے۔ امریکہ اور برطانیہ اور بعض دوسرے ممالک میں جبکہ ہم جنس پرستوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے اقدامات کیے گئے ہیں، بعض سابق برطانوی نو آبادیوں میں ایسا نہیں ہو رہا۔ ماہرین اس بات کا اعادہ کرتے ہیں کہ سماجی شعور، غیر امتیازی سلوک، احتیاطی تدابیر اور بین الاقوامی تعاون سے ہی اس مسئلے پر قابو پایا جا سکتا ہے، اور اس سلسلے میں بین الاقوامی کانفرنس نہایت مفید کردار ادا کر سکتی ہیں۔ شہناز نفیس، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
آپ سن رہے ہیں وائس آف امریکہ کی اردو نشریات۔
پاکستان کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان یونس خان کا کہنا ہے کہ وہ نہیں چاہتے کہ اتنا عرصہ کرکٹ کھیلنے کے بعد وہ صرف خود کو ٹیسٹ میچز تک ہی محدود رکھیں۔ لاہور میں قومی کرکٹ ٹیم کے لیے لگائے گئے ایک سمر کیمپ میں ان دونوں کھلاڑیوں کی فٹنس پر خاص توجہ دی جا رہی ہے، اور ٹیم کے سینئر کھلاڑی کے طور پر یونس خان نے اپنی فٹنس سے سب کو متاثر کیا۔ صحافیوں سے گفتگو میں ان کا کہنا تھا کہ بھارت کے ساتھ کرکٹ روابط بحال ہونا اچھی بات ہے، اور اگر بھارت پاکستان آ کر کھیلتا ہے تو یہ اور بھی زیادہ اچھا ہوگا۔
مجھ جیسا پلیئر جو میں سمجھتا ہوں کہ جس نے 14-15 سال ٹاپ کرکٹ کھیلی ہو اور سارے فارم کھیلی ہو، اس کو ایسا نہیں جانا چاہیے۔ اس کا کرکٹ، اس کا کیریئر ایسا ختم نہیں ہونا چاہیے کہ وہ صرف ٹیسٹ کرکٹ تک محدود رہے۔ وزیر اعظم صاحب گئے ہیں وہاں پہ، اگر کسی طرح ہم پاکستان اور انڈیا دوبارہ کھیل سکے، خاص طور پہ پاکستان میں آ کے اگر انڈیا آ جائے، اس سے اچھی اور کیا بات ہو سکتی۔
بنگلہ دیش نے اپنی کرکٹ ٹیم کے لیے زمبابوے کے سابق ٹیسٹ کپتان ہیتھ اسٹریک کو بالنگ کوچ مقرر کیا ہے۔ کرکٹ بورڈ نے اسٹریک سے 2 سال کا معاہدہ کیا ہے اور وہ جون میں بھارت کے خلاف کھیلی جانے والی بین الاقوامی کرکٹ سیریز سے اپنے فرائض سنبھالیں گے۔ وہ اس سے قبل 2009 سے 2013 تک زمبابوے کی ٹیم کے بالنگ کوچ بھی رہ چکے ہیں۔ اس سے قبل گزشتہ ہفتے بنگلہ دیش نے اپنی کرکٹ ٹیم کے لیے سابق سری لنکن بیٹس مین چندیکا ہتھورو سنگھا کو ہیڈ کوچ مقرر کیا تھا۔ ہاکی کا 13th عالمی کپ ٹورنامنٹ ہفتے کو ہالینڈ کے شہر ہیگ میں شروع ہو رہا ہے۔ اس ایونٹ میں 12 ٹیمیں شرکت کر رہی ہیں جنہیں 2 گروپس میں تقسیم کیا گیا ہے۔ گروپ اے میں آسٹریلیا، بیلجیم، انگلینڈ، ملائیشیا، اسپین اور بھارت، جبکہ گروپ بی میں ہالینڈ، جرمنی، نیوزی لینڈ، کوریا، ارجنٹائن اور جنوبی افریقہ شامل ہیں۔ تاریخ میں یہ پہلا موقع ہے کہ 4 بار عالمی چیمپئن رہنے والی پاکستانی ٹیم عالمی کپ میں شرکت نہیں کر رہی۔ اس بڑے مقابلے میں رسائی کے لیے اسے ایشیا کپ جیتنا ضروری تھا جس میں وہ کامیاب نہ ہو سکی تھی۔ ایشین ہاکی فیڈریشن کے صدر سلطان ازلان شاہ ملائیشیا میں انتقال کر گئے۔ ان کی عمر 86 برس تھی۔ وہ 41 سال سے زائد عرصے تک ہاکی کے شعبے سے بحیثیت کھلاڑی اور منتظم منسلک رہے۔ ان کی غیر معمولی خدمات کے پیش نظر انہیں ملائیشیا میں بابائے ہاکی کے نام سے بھی جانا جاتا تھا۔ وہ 1973 میں ملائیشین ہاکی فیڈریشن، جو اب ملائیشین ہاکی کنفیڈریشن کہلاتی ہے، اس کے صدر منتخب ہوئے۔ ان کے دور میں ملائیشیا کو 1975 کے ورلڈ کپ میں پہلی بار میزبانی کا اعزاز حاصل ہوا، اور اس میں ملائیشیا نے 4th پوزیشن حاصل کی تھی۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
اس کے ساتھ ہی ہمارے اس نیوز شو کا وقت اب ختم ہوتا ہے. اس کے ایڈیٹر تھے قمر عباس جعفری, پروڈیوسر شہناز نفیس, اور انجینئر پہلے تھے جیکسن وٹس اور اب ہیں کرٹس پائنم. اور اب سے کچھ دیر بعد پروگرام ان دا نیوز پیش کر رہے ہیں اسد حسن, ان کے ساتھ پروڈیوسر ہیں ویٹو میئر. اور اس سے پہلے خبروں کا ایک بلیٹن.